بسم اللہ اولہ و آخرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل، رکو نمبر 10 اور آیت نمبر 71 سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس پورے رکو میں شرک کی تردید کی جا رہی ہے اور جو باطل عقائد تھے ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے لوگوں تم میں سے بعض کو بعض پر۔ پھر رزق، یعنی رزق کے اعتبار سے کسی کو کروڑوں دیے، کسی کو ہزاروں دیے، کسی کو نبۃ اللہ دیا۔ تو فرمایا فمن الذین فضلوا، پس نہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، برادی رزق ہیں کہ وہ لوٹا سکے اپنی روزی، یعنی یہ سب کچھ جو انہیں نعمتیں ملی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں جہاں جہاں دنیا کی نعمتیں یا یہاں کا معاش کا ذکر آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے فضل کہا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اس میں ہماری محنت اور باقی چیزوں کو اس طرح دخل نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ آخرت کی نعمتیں وہ اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہاری کمائی ہے، دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر دنیا میں محنت سے ملنا ہوتا تو سب سے زیادہ محنت تو مزدور کرتے ہیں، دن میں 12 بجے شدید دوپہر میں وہ جو ہے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ محنت کس کی ہوگی، لیکن سب سے کم ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسے لوگوں کو اللہ نواز رہا ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے، انگلینڈ سے امریکہ سے لوگ جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے ان کے پاس بڑی بڑی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، اور یہاں کسی انگوٹھا چھاپ کی فیکٹری میں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کا پورا ادارہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس لحاظ سے، لیکن اللہ نے نوازا تو جسے اللہ دے دے۔ تو اس لیے دنیا کی ساری یہ جو مال و دولت اور آسائشیں اور رزق ہے اسے اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں۔ فرمایا علامہ ملکت ایمانہم، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے، یعنی ان کے مل کے یمین میں ہے، ان کے دائیں ہاتھ میں ہے، اشارہ غلاموں کنیزوں کی طرف ہے، فہم فیہ سوا، تو اور وہ ہو جائیں برابر۔ اب اس میں ایک مثال اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ تو مخلوق کو نواز رہا ہے، لیکن کیا مخلوق میں سے بھی کوئی ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس ہے وہ اس میں سے اپنے غلام کو دے دے آدھا اور آدھا اسے دے دے، آدھا اپنے پاس رکھے؟ کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ تو ہم اللہ کی مخلوق ہو کے ایسا نہیں کرتے کہ اپنا آدھا مال، چلے غلام تو دور کی بات ہے، اپنے سگے بھائی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں میرا۔ تو اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ خدائی میں سے کسی کو حصہ دے دے کہ بھائی میں خدا ہوں اور تم بھی چلو تمہیں بھی میں دیتا ہوں، تو کیسے ممکن؟ تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ فرمایا افبنعمت اللہ یجحدون، بس کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ آگے پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، کئی نعمتوں کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے، اب یہاں نعمت خاندان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بنا دیں تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں۔ تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، مرد اور عورت کا ہم جنس ہونا، انسانی ہونا، اور دونوں کس طرح ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ فائدے کا باعث ہے۔ تو فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، اور پھر اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے بھی، اور حفدا کہتے ہیں پوتوں نوازوں کو، یعنی یہ نسلیں آگے جو بڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آدمی اکیلا ہوتا تو کیا زندگی کا لطف ہوتا، ان رشتے ناتوں میں ہی ساری نعمتیں اللہ نے رکھ دی۔ پہلے میں جب چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ بڑے لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی بے وقوفی کرتے ہیں، پیسے اتنے سارے ہیں، آئس کریم کھاتے رہے اکیلے، جا کے کیک کھائے ہیں، جا کے چاکلیٹ کھا لیں، جب خود بڑے ہوئے تو پتہ چلا یوں اکیلے کھانے میں تو مزہ ہی نہیں آتا، مزہ تو کھانے پینے کا ہے ہی ان رشتے ناتوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم ہی میں سے بیویاں بنائی، پھر ان بیویوں کے ذریعے تمہیں بیٹوں والا، پوتوں نواسوں والا بنا دیا۔ ورزقکم من الطیبات، اس اللہ نے دی ہے تمہیں پاکیزہ روزی، یا آپ کہیں اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ۔ ورنہ بہت سارے حیوانات ایسے بھی ہیں جو ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو انسان کو اللہ نے جس سے بچا لیا۔ اب آپ دیکھیں اسکیونجرز جو کہلاتے ہیں کہ مردار کھا رہے ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جو دیگر جانوروں کا فضلہ کھا رہے ہیں، بہت سارے گندے اور سڑے ہوئی چیزیں جانور کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہایت پاک طیب پاکیزہ چیزیں بطور رزق کے دیے. افا بالباطل یؤمنون, بس یہ سب کچھ سمجھ کر وہ باطل پر ایمان رکھتے. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے. جو سب کچھ دینے والا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آگے پھر کفران نعمت نہ کرو اور شرک کی تردید آ رہی ہے اور غیر اللہ کی لاچارگی کا بیان ہے. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ تو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, ان کی جو نہیں ملکیت رکھتے انہیں رزق بہم پہنچانے کی. مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, اور ان کی قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی ان کی ملک میں نہیں ہے آسمان اور زمین میں کچھ بھی. وَلَا يَسْتَطِعُونَ, اور نہ ہی وہ جو ہے ایسی کوئی طاقت رکھتے ہیں. فرمایا فَلَا يَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. تو اصل میں اللہ کی جو ذات ہے اسے سمجھنا ہمارے حواس سے ماورہ. اس لیے ہمیں قول ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ العجز عن درک ذاتی ادراک ہو, اللہ کی ذات کا ادراک پانے سے عاجز آ جانا ہی اللہ کو کا ادراک ہے. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ولبحث عن کنہ ذاتی اشراک, اور اللہ کی ذات میں بحث کرنا یہی اصل میں شرک ہے. تو اللہ کے لیے کسی بھی جسم کا تصور کرنا کہ اللہ کا چہرہ یوں ہے, اللہ کا ہاتھ یوں ہے, یا اللہ کا جو ہے وہ پیر اس طرح ہے, یہ سب آدمی کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تجسیم یعنی جسم کا کوئی تصور ہم قائم نہیں کر سکتے. بعض لوگ اللہ کے لیے روشنی کا تصور رکھتے ہیں, تو یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. وہ جو سورہ نور میں آیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, لیکن آگے ہی فرمایا مثل نور, ہی یہاں اللہ کی مثال بیان نہیں ہو رہی, یعنی نور کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ نور کی وجہ سے چیزیں ظہور میں آتی ہیں. تو اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں. تو اصل میں اللہ کے بارے میں کسی تصور کا جو ہے وہ ہم ادراک نہیں کر سکتے. بس ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات قرآن و حدیث میں آئے, تو انہی سے ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے. تو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال, اور نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تمہاری حقیقت سے واقف ہے, تم اللہ کی جو ہے وہ حقیقت سے واقف نہیں ہو, بس اتنا ہی جانتے ہو جتنا اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے اللہ کا تعارف قرآن اور حدیث میں کرایا گیا. اب نفی شرک کے لیے مثال آ رہی ہے, کوئی مالک اپنی مملوک کو برابر نہیں کرتا تم میں سے, تم جو ہے اپنے نوکروں کو اپنے برابر نہیں کرتے. تو فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اور بیان کی اللہ نے مثال ایک غلام کی جو کسی کے ملک میں ہے. لا یقدروا علی شیء, اور وہ نہیں قدرت رکھتا کسی بات کی. ومر رزقناہ منا رزقا حسنا, اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے رزق دیا بہت اچھا. ایک غلام ہے جو ہے ہی کسی دوسرے کا, اس کے اپنے پاس نہ مال ہے نہ آزادی ہے نہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے, کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں. دوسرا ایک شخص ہے جس سے اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے, وہ پیسے والا ہے, آزاد ہے, اور وہ جو مرضی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو فرمایا فہوا یُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, اور وہ آدمی جسے اللہ نے بہت دیا وہ خرچ کرتا ہے جو اللہ نے اسے دیا, اس میں سے چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی. حل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے برابر نہیں ہو سکتے. ایک خود غلام ہے, ایک آزاد ہے, ایک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, دوسرے کے پاس بہت کچھ ہے. ایک کچھ نہیں خرچ کر سکتا, ایک جو ہے دن رات کھلے اور چھپے سب خرچ کر رہا ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے. تو مالک اور مملوک برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیسے تم نے کر لیا کہ مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا؟ تو فرمایا الحمدللہ, کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں. اب آگے نافرمان اور فرما بردار بندوں کے لیے مثال آ رہی ہے. وضرب اللہ مثلا رجلین, اور بیان فرمائی اللہ نے ایک اور مثال دو مردوں کی. احدهما ابکم, ان میں سے ایک ہے گنگا. لا یقدر علی شیء, نہیں قدرت رکھتا کسی بات کی. وہ کل علی مولاہ, اور وہ الٹا بوجھ اپنے مالک پر. تو کہا کچھ جاتا ہے کرتا کچھ ہے, پیغام کچھ بھیجنا ہوتا ہے اشاروں سے بتا کچھ اور آتا ہے, تو الٹا بوجھ ہے اپنے مالک پر. تو یہ مثال ہے ایک کافر کی. کہ جو اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ ہی کا غلام, لیکن کسی کام کا, یعنی اگر کسی شخص کے پاس ایسا غلام ہو جو اس طرح گنگا ہو اور اسے مالک جو کہتا ہو اس کے خلاف کرتا ہو, تو وہ صرف مالک پر بوجھ ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ جو اس کی اوقات نہیں ہوتی. فرمایا اینما یوجہ, اور جہاں وہ اسے بھیجتا ہے لا یاتی بخیر, تو وہ نہیں لاتا کوئی بھی بھلائی. حل یستوی, کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہوا میں یا امر بالعدل, وہ دوسرا جو حکم کرتا ہے عدل کے ساتھ. وہ اعلیٰ صراط مستقیم, اور وہ ہو بالکل سیدھے راستے پر. تو پہلی مثال جو غلام کی تھی, اور وہ بھی گنگے غلام کی, وہ کافر کی مثال, اور دوسری مثال جو آ رہی ہے کہ جو عدل و انصاف پہ چلنے والا, سیدھے راستے پہ چلنے والا, وہ مومن کی مثال ہے. اب میرے آپ کے لیے آزادی ہے کہ ہم کون سی مثال بننا چاہتے ہیں. آگے کمال علم باری تعالیٰ کا ذکر ہے. فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ, اور نہیں معاملہ ہے السَّاعَةِ یعنی قیامت کا, إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, مگر جیسے آنکھ کا جھپکنا. ہم تو سمجھتے ہیں ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں, اس کے لیے پہلے سے کوششیں ہوتی ہیں, اور بہت کچھ جو ہے انسان اس کے لیے پیشگی اسے کام کرنا پڑتا ہے. جیسے یہی پروگرام ہے تو اس کے لیے شامیانے لگانے ہیں, دریا بچھانی ہے, ٹیبل لگانی ہے, اور انتظامات کرنے گھنٹوں چاہیے. ہمارے دو تین ساتھی تو افطار ہی یہیں کرتے ہیں, اگر افطار نہ کریں تو یہ ساری چیزیں ملیں نہیں آپ کو, تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس طرح, لیکن اللہ کو یہ کام نہیں کرنے ہیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی معاملہ کر دینا. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کا برپا کر دینا, یہ اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے تمہارے لیے آنکھ جھپکانا. جیسے تمہیں کیا کام کرنا پڑتا ہے آنکھ جھپکانے کے لیے, آرام سے جھپک جاتی, جب چاہو جھپک جائے. تو اللہ کے لیے قیامت کا برپا کر دینا ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا. بلکہ فرمایا او ہوا اقرب, یہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا معاملہ ہے, اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت برپا کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دیں, اللہ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارا پورا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں تھما دیں, اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے نافرمانوں کو سخت سزا دیں. آگے پھر نعمت سماعت, نعمت بصارت, اور نعمت تعقل عقل, یہ ساری فیکلٹیز اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. پوچھیں ان لوگوں سے جو دیکھ نہیں سکتے, پوچھیں ان سے جو سن نہیں سکتے, اور ذرا دیکھیں ان لوگوں کو جن کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے, ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب ہے, پورا جسم صحیح ہے لیکن ذہن صحیح کام نہیں کر رہا. بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی اگر ہم عقل سے کام لیں. تو فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اور اللہ ہی نکالتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا, اور تم کس حال میں ہوتے ہو, تم نہیں جانتے ہو کچھ بھی, کچھ نہیں آتا تمہیں, ماں سے پیدا ہوئے ہو کچھ نہیں سیکھا ہوا ہوتا. وجعل لکم السمع والبصار والافئدہ, اور اس نے بنا دیے پھر تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. یہ فؤاد کے دو معنی کیے جاتے ہیں, افادہ اسی کی جمع ہے, اور ایک معنی ہوتے ہیں دل اور دوسرے معنی ہوتے ہیں عقل. تو یہ جو ہے مسلسل بحث رہے گی کہ ایک تو اناٹومیکلی جو سوچنے کا آرگن ہے وہ دماغ ہے, لیکن ایک لٹری اس میں کسی بھی زبان میں جب آپ اس کا لٹریچر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں دل کو منصب دیا جاتا ہے سوچنے کا. میرا دل نہیں چاہتا, ہم بھی اردو میں کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. تو اصل میں یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے, تو فؤاد کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں, کبھی دل کبھی دماغ. تو جیسی آیت میں جس طرح سے ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہاں اب یہ سننے دیکھنے اور غور و فکر کرنے کی فیکلٹیز کا ذکر ہے, اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا اسی نے یہ ساری تمہیں صفات بھی عطا فرمائی. اور یہ سب کچھ کیوں دیا گیا ہے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں جن کی زندگی بھر کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ رنگ دیکھ سکیں. پیدائشی اندھے, میں اور آپ تو کہتے ہیں لال نیلا پیلا ہرا, انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے لال پیلا نیلا ہرا. تو ہمیں تو یہ بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دینی, تو ہم شکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. الم یرو الی الطیر, آگے نعمت پرندہ, پرندوں کی نعمت کا ذکر ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف؟ مسخرات فی جو السماء, کہ اللہ تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے ہے آسمان کے درمیان، یعنی جوف جو ہے، جو جو ہے یہ درمیان کو کہتے ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں تھاما ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، اور نہیں تھامتا انہیں کوئی سوائے اللہ کے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک ان سب میں نشانیاں، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے نعمت گھر کا بیان آ رہا ہے، اور بعض گھر ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں، اور بعض گھر اللہ نے ایسے دیے ہیں جو موبائل ہوتے ہیں، آدمی لے کر گھومتا ہے، جسے ہم خیمہ کہتے ہیں۔ اور آج کل تو اب کاروان آنے لگے ہیں، آپ کہیں پہ بھی پارک کرتے ہیں وہ پورا گھر پیچھے بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کا ذریعہ، جا کے آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ سارے دن کتنی بھی اچھی جگہ گھومتا رہے، جب گھر پہنچتا ہے تو جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ کہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو گھروں کو سکون کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ فرمایا وجعل لکم، اور پھر اس اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے، من جلود الانعام بیوتا، جانوروں کی کھالوں سے خاص قسم کے گھر، جنہیں ہم خیمے کہتے ہیں۔ حضر میں جب آدمی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو یہ پکے مکانوں میں رہتا ہے، اور سفر میں جب نکلا ہوا ہوتا ہے تو کیمپنگ کرتا ہے، خیمے ساتھ لے جاتا ہے، گھر کی ضرورت تو ہے ہی، رات کو وہ خیمہ لگایا اور اندر جو ہے وہ سکون حاصل کر لیا، سو گئے، آرام کر لیا۔ فرمایا تستخفونہا، اور ہلکا سمجھتے ہو تم ان یعنی خیموں کو، یوم زعنکم و یوم اقامتکم، اپنے کوچ کے وقت جب سفر پر نکلتے ہو اور اپنے اقامت کے وقت۔ وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے اون سے اور ان کے جو ہے وہ بالوں سے اور ان کے ریشوں سے، اَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَٰهِيًا، سامان ہے اور اسباب معیشت ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ اون سے اور یہ جو ریشے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ان کے بال ہوتے ہیں، اس سے پھر دھاگا بنتا ہے، اور دھاگے سے پھر بڑی انڈسٹری ہے۔ ایک دفعہ دھاگا بن جائے اس سے کیا، کچھ نہیں بنتا، پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے اس دھاگے کے اوپر۔ تو لیکن یہ دھاگا آ کہاں سے رہا ہے؟ یا تو اون سے آ رہا ہے، جانوروں سے آ رہا ہے، یا پھر جو ہے کپاس سے آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اساسم و متاع الہین، اور اس سب میں تمہارے لیے جو ہے اثاثہ بھی ہے، سامان بھی ہے، اور معیشت کے اسباب بھی ہیں، ایک مدت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آگے مزید اللہ کی نعمتیں، ان میں سے سایہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے، مما خلق ظلالہ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیے ان میں سائے، تو بیٹھ جاتا ہوں جب سایہ گھنا دیکھتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً شدید گرمیوں میں۔ الحمدللہ، لائٹ آ گئی، سوئچ ہوئے۔ ابراہیم جا پانی لا دینا مجھے۔ الحمدللہ، بسم اللہ اول و آخرہ۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ یہ سایہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً سخت گرمیوں میں، اور یہ سایہ، گھنا سایہ، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے بچپنوں میں تو اس کا کچھ نہ کچھ رواج تھا، گھروں میں بڑے درخت ہوتے تھے، دوپہر کو ان کے نیچے آرام کیا جاتا تھا۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بزرگ جو ہے وہ اس میں دوپہر کا وقت گزارا کرتے تھے، اور جو سایہ کی کیفیت ہوتی تھی وہ آج کل کی اے سی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آگے پھر غار بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے. فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانَا, اور اس اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے ٹھکانے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّرَابِيل, اور اس اللہ نے بنا لیے ہیں تمہارے لیے ڈھالیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسے کرتوں کو سرابیل کہتے ہیں جو دشمن کے وار کو روک سکیں. تو پہلے زمانے میں جو لوہے کی زنجیریں ہوتی تھیں انہی سے جو ہے ایک کرتا سا بنا لیا جاتا تھا تاکہ اگر تلوار لگے تو وہ آگے نہ جائے. اور وہی آج بھی ہے, بلٹ پروف جیکٹس جو ہوتی ہیں ان میں ہوتا کیا, یہی لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں, وہ گولی کو بھی روک دیتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں. فرمایا تقیکم الحر, کہ وہ بچائیں تمہیں گرمی سے. وسرابیلا تقیکم بعثکم, اور کچھ ایسی زرہیں ہیں, ایسے بھی کپڑے ہیں جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی سے. تو ڈھال کا ذکر بات میں, پہلے گرمی سے بچاؤ کے لیے بھی لباس چاہیے ہوتا ہے, اور عرب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سر کے بھی لباس کا اہتمام کرتے ہیں, اسکارف وغیرہ رکھتے ہیں. تو یہ کپڑا کیا کرتے ہیں, یہ انہیں شدید دھوپ سے بھی بچاتے ہیں. شدید دھوپ میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اوپر جو ہے سائبان چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کپڑا چاہیے. تو فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم, اسی طرح وہ اللہ پوری کرتا ہے تم پر اپنی نعمتیں. لعلکم تسلمون, تاکہ تم اس اللہ کے فرما بردار بنو. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, بس اگر وہ اے نبی روح گردانی کریں, آپ کی بات نہ مانیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو بے شک آپ کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے بس. آگے کفران نعمت کا ذکر آ رہا ہے, اتنی ساری اللہ کی نعمتیں, لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. یعرفون نعمت اللہ, وہ خوب جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو. ثم ینکرونہا, پھر وہ انکار کرتے ہیں ان کا. واکثرہم کافرون, ان میں سے اکثر ناشکریں. کفر کا لفظ جو ہے وہ تین معنوں میں آتا ہے, کفر بمقابلہ ایمان, ایمان نہیں رہتے کفر کرتے ہیں. دوسرا آتا ہے کفر بمقابلہ اسلام, ایک ہے کفر بمقابلہ اسلام کے اسلام نہ لائیں کفر کریں, دوسرا ہے کفر بمقابلہ ایمان, یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل کا یقین نہیں ہوتا, جنہیں ہم منافق کہتے ہیں. اور تیسرا ہے شکر بمقابلہ کفر, کہ اللہ کا شکر نہ کرنا, بلکہ ہماری زبان میں بھی محاورہ ہے کفران نعمت کرنا. تو یہاں پر کفر کا مطلب وہ کفر کرنا نہیں ہے کہ اللہ کو نہ ماننا, بلکہ یہاں مراد کیا ہے, ناشکری کرتے ہیں وہ اللہ کی. آگے امت کے خلاف رسولوں کی گواہی, یہ بھی ہونا ہے معاملہ. فرمایا یوما نبعث من کل امت شہیدا, اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ. ثم لا یؤذن للذین کفروا, پھر اجازت نہ دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, بات کرنے کی بھی اور معذرت کرنے کی بھی. فرمایا ولا هم یستعتبون, اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی. تو قیامت کے دن ہر قوم پر بھیجے گئے انبیاء, وہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ جو آپ کا دین ہم تک وحی کے ذریعے پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا, اب اپنے سیاہ سفید کے یہ خود ذمہ دار ہیں. تو انبیاء کی یہ گواہیاں قوموں کے خلاف پڑیں گی. ہم سورہ نساء آیت نمبر 41 میں پڑھا ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح کھڑا کیا جائے گا, اور آپ سے بھی گواہی دی جائے گی اپنے قوم کے خلاف, اور اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی یہ گواہی دینی ہے قیامت کے دن. ہم اپنے کنبے خاندان, اپنے پڑوس, اپنے علاقے کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم کہیں گے کہ اللہ جو دین ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو چار خواتین جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. ایک اس کی آپ کہیں والدہ, اور دوسری اس کی بیوی, اور تیسری اس کی بہن, اور چوتھی اس کی بیٹی. کیونکہ خواتین گھر میں ہوتی ہیں, دین کا سیکھنا سکھانا, آواز نصیحت کا کام ان کا اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کو موقع ہوتا. تو ہمیں دین سیکھ کر اپنے گھر میں بھی بتانا چاہیے. تو یہ ذمہ داری ہے, اسے شہادت علی الناس کہا جاتا ہے اصطلاح کے طور پر, کہ لوگوں پر گواہی دینا. یہ گواہی اپنے قول سے بھی دینی ہوگی, اپنے عمل سے بھی دینی ہوگی, اور دین کو نافذ کر کر یہ جو ہے الٹیمیٹ گواہی ہے جو تمام اقوام کے سامنے رکھنی ہوگی کہ آؤ بھائی دیکھو سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے, آؤ دیکھو معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے. یہ گواہی ہم اس وقت دے سکیں گے جب ہم نے دین کو قائم کیا ہوگا. فرمایا آگے کیفیت عذاب بیان ہو رہی ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ, تو نہیں کم کیا جائے گا ان پر سے اسے. وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں. دنیا میں جب بھی سزا ہوتی ہے دو امکانات ہوتے ہیں, یا تو سزا میں کمی کر دی جائے, ایک شخص کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے پھر اسے عمر قید میں تبدیل کر دیتے ہیں, پھر اس کے اچھے سیرت و کردار پر 14-15 سال ہی میں رہا کر دیتے ہیں، وہ عمر قید بھی 14-15 سال ہی رہتی، تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہ سزا کم نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں بعض دفعہ سزا کے ایگزیکیوشن میں دیر لگا دیتے، عدالت سزا سنا دیتی ہے لیکن سزا دی نہیں جاتی، سالوں ٹال دی جاتی، تو قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں مہلت دے دی جائے، سزا سنا کر پھر سزا نہ دی جائے، سزا فوراً دی جائے گی اور سزا میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے۔ آگے پھر شرکا کا مشرکوں سے اظہار لا تعلقی کا ذکر آ رہا ہے۔ بہت سارے انسان ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ کو خدائی میں شریک کر لیا، انبیاء کو خدا بنا لیا، فرشتوں کی کو پوجنے لگے جیسے مشرکین مکہ تھے، تو ان کا کیا حال ہوگا، اس کی جو ہے تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں اپنے شریکوں کو جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، تو وہ کہیں گے ہمارے رب یہی ہیں جو ہمارے شریک تھے، جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جنہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرتے تھے، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، یہی ہیں جنہیں ہم پکارا کرتے تھے اللہ آپ کے سوا، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ پھینک دیں گے ان پر ان کی بات۔ اب یہ انبیاء، یہ فرشتے جنہیں خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے یہ مشرکین، وہ ان کی بات کو رد کر دیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ کہیں گے یقیناً تم جھوٹے ہو، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ پیش کریں گے اللہ کی جناب میں اس دن اپنی فرما برداری، وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو جائے گی ان سے وہ سارا جھوٹ جو وہ گڑا کرتے تھے۔ آگے جو یہ بات یہاں آ رہی ہے کہ لوگوں نے جن پر تکیہ کیا ہوگا کہ یہ ہمیں وہاں بچا لیں گے، وہ الٹا ناراض ہوں گے اور کہیں گے نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے ہمیں خدائی میں شریک کرنا ہے۔ اب ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہیں جن کے مزاروں پر جا کر لوگ سجدے کر رہے ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان سے نظریں اور نیازیں جو ان کے نام پر ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے لوگوں کو شرک سے اور کفر سے منع کیا تھا، روکا تھا، ان کی پوری پوری زندگی کی تعلیمات دیکھ لیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم خدائی میں شریک ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آ کر ہماری قبروں پر تم منتیں ماننا اور ہم سے دعائیں کرنا، وہ تو اس کے خلاف تھے، اور قیامت کے دن بھی وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، یہ جھوٹے، ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ ہم خدائی میں شریک ہیں۔ تو اللہ ہمیں آج اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسباب بیان ہو رہے ہیں عذاب کے، فرمایا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے رہے اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم زیادہ دیں گے انہیں عذاب پر عذاب، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ جو فساد مچایا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی کا بھی ذکر آ رہا ہے، فرمایا ویوم نبعث، اور یاد کیجئے جس دن ہم اٹھائیں گے، فی کل امت شہیدا علیہم، ہر امت سے گواہ ان کے خلاف، من انفسہم، اور فرمایا کہ انہی میں سے، وجئنا بکا شہیدا علی ہؤلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف، ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، عظمت قرآن کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کی چار شانوں کا، فرمایا تبیانا لکل شیء، نمبر ایک یہ کتاب کون سی ہے، قرآن، جو واضح کر دیتی ہے ہر چیز کو، نمبر دو وہدن، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، نمبر تین ورحمہ، اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ، اور نمبر چار وبشرا للمسلمین، اور خوشخبری ہے فرما بداری اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاروں شانیں قرآن کی ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ قرآن ہمارے حق میں یہ گواہی دے۔ اسی طرح پھر قرآن کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، چھ مضامین قرآن کے، تین کا حکم اور تین سے منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، نمبر ایک عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہو وہ اسے دینا، تو ہم نے بات کی تھی کہ عدل اور انصاف میں فرق ہے، انصاف ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا، عدل ہوتا ہے جتنا جس کا حق بنتا ہو اتنا دینا۔ اور مثال سیدھی سی ہے، ایک گھر میں پانچ افراد ہیں، دوسرے گھر میں تین افراد ہیں، آپ کے پاس آٹھ روٹیاں ہیں، انصاف ہوگا کہ ہر گھر میں چار چار روٹیاں دیں، لیکن عدل ہوگا کہ جس گھر میں پانچ افراد ہیں وہاں پانچ روٹیاں دیں، اور جس گھر میں تین افراد ہیں وہاں تین روٹیاں دیں، تو ایک ایک روٹی ایک ایک آدمی کے پاس آئے، تو یہ عدل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عدل اور انصاف ایک ہی ہے، اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ نساء میں بھی ہم نے آیت نمبر 136 میں پڑھا تھا کہ عدل کرو، خواہ عدل تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، عدل کرنے میں پرواہ نہ کرو امیر غریب کی، بس تم عدل کرو ہر صورت۔ تو یہاں پہلا حکم دیا جا رہا ہے قرآن کے مضامین کیا ہے، نمبر ایک کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان اور احسان کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت جس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کسی کام کو نہایت اہتمام سے بہت اچھے طریقے سے کرنا کہ اس سے اچھے طریقے سے ممکن نہ ہو، اسے احسان کہتے ہیں۔ ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، باس وہیں کھڑا ہوا ہے تو آدمی کتنے دل لگئی سے اور بہترین طریقے سے کام کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو بہتر ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ تیسرا حکم ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ اور دینا قرابت داروں کو، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اللہ نے رشتے بنا دیے ہیں، ایک تو خونی رشتے ہیں جہاں ہمیں پیدا کر دیا، والدین بہن بھائی، اور پھر انہی کی وجہ سے چچا پھپھو اب ماموں خالہ اور یہ سارے رشتے یہ بھی نبھانے، اسی طرح جہاں نکاح ہوتا ہے اس سے سسرالی رشتے بنتے ہیں، ان کا علیحدہ بھی قرآن میں کئی جگہ پہ ذکر آیا، ان کی بھی قدر کرنا، ان رشتوں کو بھی نبھانا، ساس سسر ہیں اسی طرح سسرالی رشتے دار ہیں، ان کے بھی حقوق آ جاتے ہیں۔ یہ ہندو تہذیب ہے کہ میکے والے سر آنکھوں پر اور سسرالی جوتے کی نوک پر، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، اسلام کہتا ہے سارے رشتوں کو نبھاؤ، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ اسی طرح پھر تین چیزوں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، فحشاء کہتے ہیں ستر، دیکھنا اور دکھانا، تو جسم کا ایک حصہ اللہ نے مقرر کر دیا مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ جو پیٹ میں ایک گول سا نشان ہوتا ہے بیلی بٹن انگریزی میں ہم کہتے ہیں، اس سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جسم ڈھکا ہونا چاہیے، مردے کا بھی دیکھنا جائز نہیں، تو یہ چھپا کر رکھنا ہے، یہ ستر کہلاتا ہے۔ اور خاتون کا ستر پورا جسم ہے ان کا، سوائے چہرے کی ٹکیا، کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے نیچے پاؤں، باقی پورا جسم چھپا کر رکھنا چاہیے، والد صاحب سے بھی، بھائیوں سے بھی، بیٹوں سے بھی، صرف میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، باقی جو ہے جتنے انسان ہیں ان سب سے یہ ستر چھپنا چاہیے۔ خاتون جب باہر آتی ہیں تو ستر کے علاوہ حجاب کا بھی حکم ہے، تو یہ جو منہ کھلا ہوا تھا اور جو حصے جسم کے کھلے ہوئے تھے اور جو زینت تھی اسے بھی ایک بڑی چادر میں چھپا لینا چاہیے، اسے جلباب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ عذاب پڑھیں گے، سورہ نور پڑھیں گے، تو اس میں پھر یہ ستر و حجاب کے احکامات تفصیل سے آ جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے، ستر دیکھنا دکھانا۔ والمنکر، منکر کہتے ہیں وہ کام جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی نافرمانی، برے کام۔ اور والبغی، بغی کہتے ہیں ہم بغاوت اردو میں اس سے بیان کرتے ہیں، یعنی سرکشی، اپنی حدود سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر دینا۔ تو فرمایا یعظکم، وہ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت کو خوب یاد کرو۔ آگے پھر احکام عہد آ رہے ہیں، وعدہ، یہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اِذَا عَاهَدتُّم، جب تم اسی طرح اس وعدے کو بھی جو تم آپس میں کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو انہیں پختہ ماننے کے بعد۔ فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم بنا چکے ہو اپنے قول اور اقرار پر اللہ کو کفیل، اللہ کا نام لے کر قسم کھائی تھی، اللہ کا نام لے کر وعدہ کیا تھا، تو یہ قسم بھی ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے، تو کہا کہ اسے نہ توڑو، تو وعدہ توڑنا جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ شاید ہی کوئی خطبہ ہوا جو آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ نہ کہا ہو، بحیقی شریف کی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی وفاداری نہ ہو۔ ہم نے اسے بڑا ہلکا لیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو جائے، تو وفا کرنا ہی نہیں ہے، وعدہ تو دھوکہ دینے کے لیے ہم لیتے ہیں۔ اسلام میں وعدے کی بڑی اہمیت، اور اس کے بارے میں بعض پرس ہوگی اگلی جو ہم سورت پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل، وہاں کیا گیا کہ وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے یہ وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا۔ آگے پھر عہد شکنی کی مذمت ہے، فرمایا بلکہ تھوڑا سا ٹکڑا اس آیت کا رہتا ہے, ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. پھر اہ چھکنی کی مذمت, ولا تکونوا کاللتی, نہ بنو اس عورت کی طرح, نقضت غزلہا, جس نے توڑ دیا اپنا سوت, سارے دن بنتی رہی, اچھا خاصا کپڑا بن لیا, شام کو اسے بکھیر دیا, پھاڑ دیا, سب توڑ دیا. تو یہ وعدہ خلاف کرنے کی مثال ہے, ایک وعدہ کیا تھا, جوڑا تھا, بنا تھا اور پھر اسے ادھیڑ دیا بعد میں. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس یہ عورت جو ہے یہ خفیف العقل تھی, یعنی اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا, سارے دن محنت کرتی رات کو برباد کر دیتی. یہ مثال دی جا رہی ہے وعدہ خلافی کے لیے. فرمایا من بعد قوت انکاسا, بات اس کو مضبوطی سے تاتنے یعنی کاتنے کے بعد, وہ کپڑا اس نے بڑا مضبوط بنا تھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو بلا وجہ دخل کا ذریعہ ایک دوسرے میں, یعنی ایک دوسرے کے معاملات میں بے جا مداخلت نہ کرو. ان تکون امتن ہیا اربع من امہ, اور فرمایا کہ اگر ہو ایک جماعت بڑھ کر دوسری جماعت سے, ایک جماعت سے معاہدہ کر لیا اور پھر دیکھا کہ دوسری جماعت اس سے بھی طاقتور ہے تو پہلے کا معاہدہ توڑ کر اب اس سے کر لیا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, جو وعدہ دے دیا اب اسے نبھاؤ. تو فرمایا انما یبلوکم اللہ بھی, اور بے شک اللہ آزماتا ہے تمہیں جو ہے ان ذرائع سے. ولا یبینن لکم یوم القیامہ, اور اللہ واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن, ما کنتم فیہ تختلفون, وہ ساری باتیں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. آگے جو ہے اختلاف کی حکمت بھی بیان ہو رہی ہے. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتے, لجعلکم امتا واحدہ, تو بنا دیتے تم سب کو ایک ہی جماعت, سبھی اللہ کو ماننے والے ہو جاتے, کوئی شرک نہیں کرتا, کوئی کفر نہیں کرتا, کوئی گناہ نہیں کرتا. تو فرمایا ولکن یضل من یشاء, اور لیکن اللہ ہی گمراہ فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ویہدی من یشاء, اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ولا تسألن عما كنتم تعملون, اور وہ ضرور جو ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ اعمال تم کرتے رہو. تو اصل میں یہ اختلاف میں بھی حکمت ہے, سبھی لوگ نیک ہوتے تو شریعت کی کیا ضرورت ہے, شریعت میں سزائیں بھی ہیں, نیک لوگوں کے لیے انعامات بھی ہیں اور برے لوگوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں. تو اصل میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جسے اختیار بھی ہو, وہ اپنے اختیار سے اللہ کی فرما برداری کرے تو بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے, اور وہ اگر اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے تو انہیں سزا بھی ملے. ورنہ یہ پوری کائنات جو ہے انسان اور جن کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, مجبور ہیں, اور یہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, انہیں تو اللہ کی فرما برداری کرنی. تو آگے عہد چھکنی کا نقصان بھی بیان ہو رہا ہے. فرمایا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کا ذریعہ. فتزل قدم بعد ثبوتها, ورنہ اکھڑ جائیں گے تمہارے پاؤں جو ہے ثابت قدم رہنے کے بعد. تو اگر ایک دوسرے سے الجھو گے تو پھر ظاہر ہے تمہارا جو ایک روب ہے مشرکین پر, کفار پر, وہ سب ختم ہو جائے گا, آپس ہی میں جھگڑ لو گے. تو فرمایا وتذوقوا سوء, اور پھر وہ اللہ چکھائے گا تمہیں مزہ برائی کا. بما صددتم عن سبیل اللہ, اور اس بدلے میں کہ جو تم روکتے رہے لوگوں کو اس اللہ کی راہ سے. ولکم عذاب عظیم, اور پھر تمہارے لیے ہوگا بہت بڑا عذاب. اصل میں بعض لوگ ایسے بھی تھے مشرکین مکہ میں سے, جو قسم کھا کر لوگوں کو منع کرتے تھے دین کی طرف آنے سے, کہتے تھے اللہ کی قسم جو ہم بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, نہ ہو ان کے دھوکے میں, ان کی بات نہ سنو. اور یہ ایک طرح کے ملامت کا انداز ہے جو بزرگ استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ نوجوانوں کے لیے, کہ ہم نے یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کی, ہماری بات مانو, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, اس میں اللہ کی بھی قسم کھا لی. تو فرمایا جا رہا ہے جو اس طرح کرے گا, یہ قسمیں کھا کر لوگوں کو سیدھے راستے سے روکے گا, اللہ کے راستے سے روکے گا, تو پھر جو ہے ان کے لیے عظیم عذاب ہے. عہد چھکنی کا سبب بھی بیان ہو رہا ہے, اکثر و بیشتر مال دولت کے خاطر آدمی وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے. فرمایا ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا, اور نہ توڑ دو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑی قیمت کے بس. تو دنیا کا تھوڑا لالچ ہے اور کلمہ پڑھ کر جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اب اس کے خلاف کر دیا, اللہ نے منع کیا ہوا ہے لیکن پیسے کے لالچ میں وہ عمل کر لیا. تو فرمایا انما عند اللہ ہوا خیر لکم, اور یقیناً جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے وہ کہیں بہتر ہے اس سے, دنیا میں کتنا کما لو گے, ہزار دو ہزار، لاکھ دو لاکھ، کروڑ دو کروڑ، لیکن یہ تو ختم ہونے والا. اللہ کے پاس جو نعمتیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر. اس لیے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانو انجام کیا ہوتا ہے ایفائے عہد کا، عہد نبھانے کا. ما عندکم ینفد، یعنی وہ سب کچھ جو خرچ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا، خرچ ہونے والا. فرمایا وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے نعمتیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اعمال جو انہوں نے کیے ہیں اس کے مطابق. تو اصل میں اس آیت کا دو ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو صبر کیا، نیک اعمال کیے، تو اللہ تمہیں ان کا اچھا انعام دے گا. ایک ترجمانی یہ ہوتی ہے کہ جو تم نے زندگی میں اعمال کیے، ان میں جو بہترین تم نے کام کیے، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام معاملہ کرے گا. ایک آدمی نے اپنی زندگی میں کچھ آرڈینری نیکیاں کی ہوتی ہیں، عام سی نیکیاں، لیکن زندگی میں کچھ بہت اچھی اور بڑی نیکیاں کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ ان بڑی اور اعلیٰ نیکیوں کے حساب سے دے گا جو انسان نے اپنی زندگی میں کی ہوں گی. ایک ترجمانی اور تشریح یہ بھی کی گئی. آگے قانون خداوندی کا بیان ہے. من عملا صالحا من ذکر او انثی، جس کسی نے بھی کیا نیک کام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ہوا مومن، لیکن شاید یہ کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فلنحیینہ حیاتن طیبہ، تو ہم لازماً اسے نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یعنی دنیا میں نہایت صاف ستھری پاکیزہ زندگی ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو نیکیوں پر ثابت قدم ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں. فرمایا ولنجزینہم اجرہم، اور ہم لازماً دیں گے ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر. بأحسن ما کانوا یعملون، یعنی ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کرتے رہے، یعنی جو انہوں نے ایکسلنس کے لیول پر نیکیاں کی ہوں گی، احسان کے لیول پر نیک کام کیے ہوں گے، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے کہ ہم بڑھ کر نیکیاں کریں. جیسے آیا کہ نیکیوں کے لیے ایمان شرط ہے، ہم پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں پڑھ آئے تھے کہ نیکی کا آغاز ہی ایمان سے ہوتا ہے. ایمان باللہ سے نیکی کا تعلق یہ ہے کہ نیک عمل وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور ایمان بالآخرت سے نیکی کا تعلق یہ ہے کہ اجر آخرت میں مطلوب ہو، اور ایمان بالرسالت سے نیکی کا تعلق یہ ہے کہ سنت کے خلاف طریقہ نہ ہو. یہ تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ عمل نیک عمل کہلاتا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی ساقط ہو جاتی ہے تو وہ عمل نیک نہیں کہلاتا. کسی نے اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی ہیں تو وہ دکھاوا کہلاتا ہے. اور جو ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، من صلى يرائي فقد اشرك، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. اسی طرح اگر اجر ابھی مطلوب ہے تو یہ تو دکانداری ہے، کاروبار ہے، میں آپ کی مدد اس لیے کروں کہ کل آپ میری مدد کریں، تو بھائی یہ تو کاروبار ہے، ایک ڈیل ہے، یہ یہیں پر مجھے چاہیے اس کا چلا، تو آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے، جو کیا ہے یہیں کے لیے کیا. اسی طرح پھر تیسرا یہ ہے کہ سنت کے خلاف نہ ہو. تو چوری کر کر کسی کی مدد کرنا، حرام کما کر پھر اس سے اللہ کی راہ میں دینا، یہ سب سنت کے خلاف. حلال کما کر تھوڑا صدقہ خیرات، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بجائے حرام سے ڈھیروں پیسے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. حرام مال تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال قبول کرتے ہیں. تو اس لیے طریقہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو آگے پھر قانون خداوندی آ رہا ہے. اس کے بعد پھر آداب تلاوت قرآن کا بیان. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآت کیجئے، آپ پڑھیے قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ کی پناہ اختیار کیجئے. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے جو ہے وہ ہٹانے والے کو، اور رجیم بہت زیادہ پتھر مارا ہوا. تو عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جس سے نفرت کرتے تھے اسے پتھر مارتے تھے، تو اسی سے رجیم نکلا ہے، دھتکارا ہوا، مردود ہم اسی کو کہتے ہیں جسے رد کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، اپنے پاس نہ آنے دیا جائے. اس لیے شیطان کے لیے شیطان رجیم کہا جاتا ہے، شیطان اور رجیم، یعنی وہ جسے دھتکار دیا گیا، اللہ نے بھی رد کر دیا، اسی طرح مومن بھی رد کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے. تو جو شیطان کو دوست بنا لیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے بیان ہو رہا ہے کہ یہ شیطان کا وار کس پر کارگر رہتا ہے. پہلے اولیاء الرحمن کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور قرآن کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ یہ سورہ علق میں اس کا حکم دیا گیا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تو فرمایا انہ لیس لہ سلطان، فرمایا انہ لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے اس شیطان کو کوئی بھی جو ہے وہ اختیار. اللذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ جو اپنے ربی پر بھروسہ رکھتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ جو ہے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، شیطان کو ان پر اختیار حاصل نہیں ہوتا، لیکن اولیاء الرحمن کے مقابلے میں اولیاء الشیطان کا کیا حال ہوتا ہے وہ اگلی آیت ہے. فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اور بے شک اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے. فرمایا والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ مشرکین، کفار اور نافرمان، ان پر شیطان کا زور چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی شیطانی گندے کام ہیں وہ سب ایسے ہی لوگوں میں ہوتے ہیں، یا تو مشرق اور کافر ہوں یا پھر گناہگار مسلمان ہوں، انہی پر یہ شیطانی سارے کام چلتے ہیں. جادو ٹونا اس طرح کی چیزیں جو لوگ کرتے کراتے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ لیں اور یہ کیسے لوگوں پر کارگر ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. وہ گناہگار اور ناپاک رہنے والے لوگ، ان پر ان چیزوں کا زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت ان کے جو پاک صاف رہنے والے. پھر قرآن پر اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. کئی طرح کے اعتراضات مشرکین کو تھے. پہلا یہ تھا کہ آپ نے خود قرآن بنا لیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کیا اس نے نازل کیا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ خود بنا لاتے ہیں اپنے پاس سے، آپ افترا کرتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اب اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. قل نزلہ روح القدس، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو نازل کیا گیا ہے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. من ربک بالحق، آپ کے رب کی طرف سے جو یہ قرآن بالکل برحق ہے. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس سے مضبوط کیا جائے جو ہے وہ اہل ایمان کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. او ہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یا اسے بنایا جائے ہدایت اور خوشخبری اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے. پھر ان کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن آپ سیکھ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ تھے عرب میں، جیسے جو ہے یسار ایک شخص تھا جو رومی تھا، نصرانی تھا، اور مکہ میں کام کرتا تھا، لوہار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت بہت غور سے سنتا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو نصرانی ہے اور سابقہ کتابوں کا جاننے والا ہے، معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ کر آتے ہیں اور وہ ہمیں بیان کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے اعتراض جڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کفار یہ کہتے ہیں. اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر، کہ بے شک یہ تو سکھاتا ہے انہیں کوئی انسان. اب اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھئی ذرا دیکھو قرآن کتنی واضح عربی میں، اور جس آدمی پر تم کہہ رہے ہو کہ یسار سے آپ نے سیکھ لیا، اس کی زبان دیکھو، وہ تو ویسے ہی عجمی ہے، رومی ہے، وہ تو صحیح طرح عربی بول بھی نہیں پاتا، وہ کیسے ایسا کلام کہہ سکتا ہے. تو فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ قرآن کو منسوب کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، وہ عربی بولتا ہی نہیں ہے صحیح طرح. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو قرآن کی زبان ہے یہ بالکل خالص عربی ہے، بالکل واضح عربی. اور یہ عربی مبین، یہ دیہاتی عربی کو کہا جاتا ہے، نہایت خالص، جس میں کسی اور زبان کا کوئی لفظ جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو. شہری شہر کے علاقوں میں جہاں مختلف علاقوں سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھی مل جاتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے وہاں زبان اپنے بالکل پیور اور خالص فارم میں رہتی. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی قرآن دیکھو یہ خالص عربی زبان کے الفاظ پر مشتمل. آگے جو ہے انکار آیات کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر. لا یہدیہم اللہ، تو ہدایت نہیں دیتا اللہ انہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. پھر رسول کو جھٹلانے والے، جھوٹا کہنے والوں کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے. اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبُ، اور یقیناً جھوٹ اور افتراء تو وہی لوگ کرتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ہمارے رسول جھوٹے نہیں ہیں، یہ قرآن جھوٹا نہیں ہے، جو لوگ اس کا انکار کرنے والے ہیں وہی اصل میں جھوٹے ہیں۔ آگے پھر ایسے مرتدین کے لیے جو ہے وعید آ رہی ہے، فَمَا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِ، اور وہ جس نے انکار کیا اللہ کا بعد ایمان لانے کے، ایسے آدمی کو مرتد کہتے ہیں، الا من اکریا، ایک استثناء ہے، سوائے سے کہ اسے مجبور کر دیا جائے۔ اب پس منظر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے آئے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی تھی، اور کہا کہ ہم اس صورت میں چھوڑیں گے کہ جب تم ہمارے بتوں میں سے کسی کی تعریف کرو، یا اپنے رسول کو برا کہو یا اپنے اللہ کو برا کہو۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی کسی بت کی تعریف کر دے تو اس کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے جان جانی ہے جاتی ہے جائے، لیکن خبردار جو کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت دی اور ساتھ فرمایا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اگر کوئی مجبوراً کوئی کفریہ بات کر دے جبکہ اس کا دل وہ ایمان پر مطمئن ہو، فرمایا وَلَكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَا، لیکن وہ شخص جس نے کھول دیا اپنا دل کفر کے لیے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے آدمی پر تو آتا ہے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بہت عظیم عذاب۔ تو یہاں ایک رعایت دی ہے کہ اگر مجبوراً کلمہ کفر کہنا پڑ جائے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ اس میں بھی عظیمت یہ ہے کہ جان دے دے، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قید کیا ہوا تھا ابو جہل، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، روزانہ تشدد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں بہت تنگ آ گیا ہوں، بس تم جو ہے اپنے اللہ کو گالی دو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، یا ہمارے بتوں میں سے کسی ایک کی تعریف کر دو تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، اس کے منہ پر تھوک دیا، غصے میں تھا، برچھا ہاتھ میں تھا، وہ مارا ہے ان کے، اور اسی میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی۔ اسی طرح پھر آیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے بھی یہی مطالبہ کیا، ان کا بھی یہی جواب تھا، چنانچہ چار کڑیل اونٹ منگوایا اس نے، ایک اونٹ سے ایک ہاتھ باندھا، دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے ایک پاؤں، چوتھے سے دوسرا پاؤں، چاروں اونٹوں کو چار مختلف سمت میں دوڑا دیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے چار ٹکڑے ہو گئے، اسی عالم میں شہادت ہو گئی۔ یہ ہے عظیمت۔ لیکن پھر جو بیٹے تھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہی مطالبہ کیا، انہوں نے اپنے والدین کا حال دیکھا تھا کہ شہادتیں ہوئیں، چنانچہ انہوں نے اس کی بات مان لی، پھر روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس نے چھوڑ دیا کہ اچھا جاؤ، اور پھر اپنی کیفیت بیان کی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، تمہارا دل اگر ایمان پر ثابت ہے اور مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جان بچانے کے لیے، ایسی بات کہہ دی جائے۔ آگے پھر عذاب کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا ذالک بانہم، یہ عذاب ان کے لیے اس لیے ہے، استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، کہ انہوں نے پسند کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے یہ کہ انسان آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، یہاں کے دو پیسے کے فائدوں کو آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے سے زیادہ جانے، تو یہ اصل میں بڑا ہی نادان انسان، اور اس پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان پر عذاب کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے کافر لوگوں کو، ان کا دنیاوی انجام کیا ہوگا، اولئک الذین طبع اللہ، یہی لوگ ہیں کہ مہر کر دی اللہ نے، علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ان کے دلوں پر بھی، ان کے کانوں پر بھی، ان کے آنکھوں پر بھی۔ اب ان کے دل میں ہدایت کی طرف بڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں سے، ان کے کانوں سے حق بات سنائی نہیں دیتی، ان کی آنکھوں سے سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ کون ہیں، اصل میں یہی لوگ غافل ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اس کے رسول سے غافل ہیں، اس کی کتاب سے غافل ہیں، ہدایت کے راستے سے غافل ہیں، اور اللہ کی نشانیاں جو چاروں طرف ہیں، خود ان کا اپنا وجود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس ساری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو فرمایا ان کا اخروی انجام کیا ہوگا، لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، اور کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے. آگے پھر مہاجرین اور مجاہدین کا ذکر آ رہا ہے, جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرمایا, ان کے لیے بشارتوں کا ذکر ہے. فرمایا ثم ان ربک, اور یقین, اور پھر جو ہے وہ یقیناً آپ کا رب, للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں, ثم جاہدوا وصبروا, پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا, ان ربک من بعدہا, بے شک ان کا رب اس کے بعد, لغفور الرحیم, یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. تو یہ کام ہے کرنے کے, کہ اگر اللہ کی راہ میں تکلیفیں ہوں تو پھر صبر کیا جائے, اور یہاں تک کہ اللہ کی خاطر ہجرت کر دی جائے, اپنی جگہ چھوڑ دی جائے اور کسی اور جگہ جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو وہاں آدمی چلا جائے, یہ اعلیٰ ہجرت. سنن نسائی میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, کون سی ہجرت افضل ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا بلکہ اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمہارے اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. ان تہجرا ما کرہا ربک, کہ تمہارے اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے, گویا نافرمانیوں سے ہجرت کر جاؤ فرما برداری کی طرف, اللہ کی کفر کی اور نافرمانی کی زندگی ترک کر کے اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کر لو. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے تخفیف اخروی یعنی آخرت کے برے انجام سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے. یوم تاتی کل نفس, اور جس دن آئے گا ہر شخص, تو جادلو عن نفسہا, جھگڑا کرتے ہوئے اپنی جان کے بارے میں, وتوفا کل نفس ما عملت, اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا, وہم لا یظلمون, اوم پر ہرگز بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کفران نعمت کی سزا کیا ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس کا ذکر ہے. فرمایا وضرب اللہ مثلاً قریا, اور مثال بیان کی اللہ نے ایک بستی کی, تعویل خاص کریں تو مکہ کا ذکر ہے. فرمایا کانت آمنتم مطمئنہ, وہ ہر طرح سے امن اور چین میں تھی, یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان, اور چلی آتی تھی اس کے لیے رزق کی بڑی فراوانی کے ساتھ اس کی روزی ہر طرف سے, فکفرت بعنعم اللہ, بس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف, بس چکھایا اللہ نے اسے مزہ جو ہے بھوک اور خوف کے لباس کا, بما کانوا یصنعون, بسبب ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہے. تو جب مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, تو اللہ نے سزا کے طور پر امن کو خوف سے بدل دیا, اور مستقل کی جنگیں مسلمانوں سے ہوئیں آگے, اور اسی طرح ان کے لیے جو ہے بھوک کا معاملہ کر دیا, قحط سالی آنے لگی اور جو برکت تھی وہ اٹھ گئی. آج یہ تصویر ہماری, قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے, کیا غور نہیں کرتے سورہ انبیاء آیت نمبر 10. تو آج یہ آیت پاکستان کی تصویر ہے, خصوصاً کراچی والوں کی تصویر ہے. ذرا غور کیجئے, کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے, 80s کا تصور کیجئے, ارلی 80s. مجھے یاد ہے ہم گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر سوتے تھے, اتنا امن تھا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی جو ہے مارے گا کچھ ہوگا, اور یہ تو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. یہاں رات کو تو روشنیاں ہوتی تھیں اور ساری رات جو ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, اور پورے امن سے جو ہے ہم تھے, پورے پاکستان سے رزق چل کر ادھر آتا تھا, لیکن ہم نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی. خوف اور بھوک مسلط ہے ہمارے اوپر, یعنی خوف اپنی انتہا کو, حالت یہ کہ کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور ہمارے آس پاس روزانہ کی آپ دیکھیں کہ روزانہ کی خبر ہے, کبھی 15 کبھی 20 روزانہ, وہ تو اب تو ایس ایم ایس پر جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس میں تو وہ آگے نیچے ٹوٹل دیتے ہیں کہ آج اتنے مارے گئے, ہر ہفتے کا ٹوٹل دیتے ہیں کہ اس ہفتے 50 مارے گئے, 60 مارے گئے. تو یہ حال ہے ہمارا, تو جو امن تھا اس شہر کا برباد ہو چکا ہے, اور جو رزق کی فراوانی تھی وہ بھی تنگی میں بدل آئی. یعنی آلو 20 روپے ہم نے دیکھے تھے, کیلے 20 روپے درجن ہو جاتے تھے, یہاں اب 100 روپے کیلا مل رہا ہے. ایک ٹھیلے والے سے تو ابھی کل پیسوں پوچھا, کہہ رہا ہے 140, تو ایک درجن کیلے 140. تو یہ یعنی ہیں چیزیں لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے مسلط کیا ہے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے. آگے پھر یہ مادی نعمتوں کے بعد روحانی نعمت کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا, پس آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول انہی میں سے. اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنا, لیکن فرمایا فَكَذَّبُوا, پس انہوں نے انہیں جھٹلایا, یعنی لوگوں نے رسول کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, بس آ پکڑا انہیں عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظلم کرنے والے تھے. آگے اللہ ہی چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے, وہی حرام ٹھہراتا ہے. اپنی مرضی سے اگر حلال حرام کرو گے یہ جائز نہیں ہے. یہ ذکر آ رہا ہے, فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق دیے ہیں. دو حقیقی آداب کھانے کے بیان ہو رہے ہیں, نمبر ایک چیز حلال ہونی چاہیے, نمبر دو پاکیزہ ہونی چاہیے. حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چار حرام چیزیں ان سے رکو. کون کون سی ہیں وہ چار؟ مردار, بہتا ہوا خون, خنزیر, اور اسی طرح ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے. تو ایک تو حلال ہو, دوسرا طیب ہو, حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہو, چوری کر کر رشوت لے کر سود کے پیسے پر جو ہے وہ حاصل نہ کی گئی ہو, حلال رزق سے جو ہے اسے حاصل کیا گیا. تو فرمایا وشکرو نعمت اللہ, اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا, ان کن تم یاہو تعبدون, اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو. آگے پھر اللہ نے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے, اور فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ, اور بے شک اللہ نے تو حرام کر دیا ہے تم پر مردار کو. والدم, اور بہتے ہوئے خون کو. ولحم الخنزیر, اور سور کے گوشت کو. وما احل لغیر اللہ, اور ہے اس چیز کو جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے اس سے وابستہ کر دی جائے. اور بخاری شریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ پالتو گدھا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا, اور اسی طرح مسلم شریف میں ہم نے پڑھی تھی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچلیوں والے دانت جن درندوں کے ہوتے ہیں, جنہیں ہم انگریزی میں کینائن تیت کہتے ہیں, نوکیلے دانت, تو یہ وہ درندے بھی حرام. اسی طرح وہ پرندے جو پنجوں سے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں وہ پرندے بھی حرام. ان کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں. تو فرمایا فمن استرا غیر باغیوں ولا عاد, اور جو کوئی مجبور ہو جائے حالت استرار میں آ جائے, شدید بھوک میں ہو, نہ تو سرکشی کرنا چاہتا ہو نہ اللہ کا حکم پامال کرنا چاہتا ہو, فإن اللہ غفور الرحیم, اور پھر وہ ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے جان بچانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے, مسلسل رحم فرمانے والے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیار اللہ کا ہے. ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب, اور نہ کہو اس کی وجہ سے جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ, ھذا حلال و ھذا حرام, اپنی طرف سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب, کہ تم جھوٹ کہ افترا کرو تم اللہ پر جھوٹ. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, اور وہ لوگ جو باندھتے اللہ پر جھوٹ, لا یفلحون, یہ دنیا میں انجام ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, اور ایسے لوگوں کا جو اخروی انجام بھی آ رہا ہے. فرمایا متاع قلیل, یہ اگر حلال حرام میں گڑبڑ کر کر دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا رہے ہو تو یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے جو تم یہاں حاصل کر رہے ہو. ولہم عذاب علیم, اور ایسے لوگوں کے لیے ہے بڑا دردناک عذاب. یہ اشارہ ہے اخروی انجام کی طرف. آگے پھر انہیں اشکال تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ یہ سابقہ انبیاء ہی میں سے ایک نبی ہیں, اسی کڑی کا جو ہے ایک حصہ ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. تو یہود کہتے تھے کہ ہم پر تو بہت ساری چیزیں حرام تھیں, وہ ان کی شریعت میں حلال ہیں, تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا, اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ چیزیں حرام تھیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے, فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں, حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ, ہم نے حرام کیا تھا ان پر وہ کچھ جو بیان ہو ہم کر چکے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, ہم نے ظلم نہیں کیا تھا ان پر. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. کچھ چیزیں یہود نے خود سے اپنے طور پر حرام کرنی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانگی تھی, اور شیاٹکا کا درد تھا, اور کہا کہ اگر یہ درد ٹھیک ہو گیا میں اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا, جو مفسرین لکھتے ہیں. اور چنانچہ انہوں نے پھر جب یہ عرق النساء کی تکلیف سے اللہ نے نجات دی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ ترک کر لیا اپنے اوپر, یہود نے پھر ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اس اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا اور دودھ کو، حالانکہ اللہ نے یہ ان پر حرام نہیں کیا تھا. اور اسی طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ نے ان پر وہ جانور جو ناخون والے جانور تھے وہ حرام کر دیے. اسی طرح جو حلال جانور بھی تھے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی یا آتوں کے ساتھ لگی ہوئی. تو اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود گناہ کر کے اپنے اوپر یہ ظلم کیا تھا. آگے توبہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، اور یقیناً آپ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو برائی کر لیتے ہیں جذبات میں بہہ کر. ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر توبہ کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. آگے فضائل ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں اور آخری رکوع ہے اس سورت کا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے اور اس میں فضائل، اور پھر انہی کی طریقے کی پیروی کرو، یہ سارے جو ہیں عنوانات ہیں اس رکوع کے. فرمایا انا ابراہیم کانا امتاً قانتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو ایک پوری جماعت تھی فرما برداری کی. تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ خود جو ہے ایک بہت بڑے پیشوا اور امام تھے، یعنی ان کے لیے یہاں امت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ امت کا لفظ پوری ایک گروپ کے لیے آتا ہے اور پورے لوگوں کے گروہ کے لیے آتا ہے. تو گویا ان کی تعظیم اور عزت کے لیے کہا گیا کہ وہ گویا ایک اپنی شخصیت میں پوری امت تھے. اور کیسے تھے وہ؟ قانتا للہ حنیفہ، کہ فرما برداری کرنے والے اللہ کی بالکل یکسو ہو کر. اور تیسری فضیلت آ رہی ہے ولم یکو من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. اور چوتھی فضیلت شاکر لانعمی، اور وہ بہت شکر گزاری کرنے والے تھے اس اللہ کی نعمتوں کی. اور پانچویں اختباہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا. قرآن میں تین اعزازات ان کے نام سے ہیں، ایک اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا اپنا دوست، اور دوسرا انہیں ابو الانبیاء بنایا تمام انبیاء کے والد، ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب ان کی اولادوں سے، اور تیسرا انہیں امام الناس کا درجہ دیا کہ ان کے طریقے کو اللہ نے پسند کیا. اور باقی سارے انبیاء کو یہی تعلیم دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کیا جائے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی اللہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکایا. تو اب چھٹی بات آ رہی ہے، فرمایا وَحَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے ہدایت دی تھی انہیں سیدھے راستے کی طرف. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں تو وہ کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بھی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا یہ ان کی ساتویں فضیلت. ثم اوحینا الیک، اور پھر ہم نے وحی کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چھ جگہ قرآن میں استعمال ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ شرک کیا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہر برائی کے ڈانڈے جا کر شرک سے مل جاتے ہیں، اور ہر نیکی وہ بالآخر جا کر توحید سے جڑ جاتی ہے. تو شرک سے بچ جانا کوئی آسان کام نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کو ایک اور بھی اعتراض تھا. وہ کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ یہ دور حضرت داؤد علیہ السلام کا، ان کے کئی سال بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 1861 قبل مسیح کا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ان کے 800 سال بعد 1000 قبل مسیح کا ہے. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جمعہ نہیں، ہمارے لیے ہفتہ مقرر کیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہفتے کا دن پھر آپ کا ہونا چاہیے تھا، آپ نے جمعے کے دن کو کیوں فضیلت دی ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے انما جعل السبت، اور بے شک مقرر کیا گیا تھا ہفتہ اللذین اختلفوا فی، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، یعنی جب انہوں نے جمعے پہ اختلاف کیا تو پھر اللہ نے ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک آپ کا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آگے پھر دعوت دین کی تین سطحیں بیان ہو رہی ہیں، آداب دعوت کا ذکر ہے۔ فرمایا اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، اے نبی دعوت دیجئے، بلائی اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اور کس طرح؟ نمبر ایک، بالحکمہ، دلائل کے ساتھ۔ دیکھیں معاشرے میں بڑے ذہین لوگ ہیں، اور ذہین لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے مسائل سے آگاہ ہوتا ہے، اور مسائل کا حل کیا ہوگا یہ بھی وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ یوں کیا جائے تو مسائل کا حل ہوگا۔ ایسے لوگوں کو دلائل سے سمجھانا ہوتا ہے، اور ان کے اندر جو مختلف نظریاتی اور عقیدے کی کوتاہیاں ہوتی ہیں انہیں پہلے درست کرنا پڑتا ہے دلائل سے، پھر وہ آپ کی بات ماننے کے لیے شروع تیار ہوں گے۔ وہ اس بات کو صرف اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے دلیل دو کوئی کہ یہی صحیح ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ حکمت سے بات کی جائے ان کی۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سود تو اچھی چیز ہے، بھئی یہ کریڈٹ ایکسپینشن ہوتی ہے، ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا، بینک سے اس نے قرضہ لیا، اپنا کاروبار شروع کر لیا، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ لیکن آپ دلائل سے بتائیں، بھئی اسے جو پروفٹ ہو رہا ہے 20% تو سود پر وہ واپس مانگ رہا ہے بینک، اس کا کاروبار چلے نہ چلے بینک کہتا ہے مجھے واپس کرو، اور اگر وہ بینک کو واپس نہیں کرتا، بینک نے اس کے گھر کے کاغذات رکھے، وہ بینک وہ گھر لے لے گا، ضبط کر لے گا اس کا۔ تو اس لیے پھر آپ بتائیں گے کہ معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے، اب تو دنیا کی اکانومی یہاں پر آ گئی ہے کہ جتنا زیادہ کسی معاشرے میں سود ہوگا اتنا زیادہ روپے میں انفلیشن ہوگا، یعنی روپے کی جو قیمت خرید ہے، جو ورتھ ہے، وہ کم ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے شرح سود معاشرے میں بڑھتی۔ تو اسی طرح اس طرح آپ پہلے سمجھائیں گے، اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں پرائز بانڈ میں کیا مسئلہ ہے، بھائی 10-10 روپے کے سب نے لیے، ایک کا انعام نکل آیا تو کیا بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک معاشرے میں جو ویلتھ ہوتی ہے وہ ہر معاشرے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اب یہ جوئے سے کیا ہوتا ہے کہ 100-100 روپے کے ٹکٹ لیے اور جو ہے اس میں چند انعامات نکل آتے ہیں، اور اس طرح آپ دیکھیں اگر 1 کروڑ لوگوں نے بھی لے لیا 18 کروڑ میں سے، تو 100-100 روپے کے حساب سے لگائیں تو 100 کروڑ روپے ہو گئے۔ 100 کروڑ روپے میں سے انعام کتنے کروڑ کے دے رہے ہیں؟ پہلا انعام 1 کروڑ کا، 2 انعام 50-50 لاکھ کے، پھر 10 انعامات 10-10 لاکھ کے، اور پتہ نہیں 100 انعامات 1-1 لاکھ کے۔ لیکن یہ سب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو مشکل سے 3-4 کروڑ کا وہ انعام رکھتے ہیں، اور 100 کروڑ انہوں نے کمائے، باقی 96 کروڑ جیب میں ڈال کے چلتے بنتے ہیں۔ تو پورا معاشرہ 96 کروڑ روپے غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرے کا جو پیسہ ہے وہ ایک آدمی لے کر نکلتا بنتا ہے۔ تو حال اس طرح اگر سمجھایا جائے تو لوگوں کے سمجھ آتا ہے دلائل سے پہلے، اور اس کے بعد پھر انہیں بتایا جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سود کو اور جوئے کو حرام قرار دیا، پھر وہ سنیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی۔ اس لیے کہا کہ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ۔ اور نمبر دو، والموعظۃ الحسنہ، اور درد بھرے واس کے ساتھ۔ یہ عوام الناس کا معاملہ ہے، ان کا اصل مسئلہ 2 وقت کی روٹی۔ آپ ان سے کہیں کہ آئے بھائی اور یہ ہمارا درس سنیں، تو وہ کہیں گے بھائی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے 2 گھنٹے میں درس سنوں آپ، مجھے تو اپنے بچوں کے لیے روٹی کی فکر ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے درد بھرے واس کے ذریعے بات کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں مسلم شریف میں روایت ملتی ہے، آپ نے ایک موقع پر لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہارے 3 دوست ہیں، ایک دوست وہ ہے جو موت کے ساتھ ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور تیسرا دوست وہ ہے جو زندگی میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، آخرت میں بھی ساتھ۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اس کہانی سے یا اس طرح بیان کرنے سے کون سا دوست زیادہ قیمتی محسوس ہو رہا ہے؟ تیسرا دوست۔ پھر آپ نے بتایا پہلا دوست مال ہے، آنکھ بند ہوتی ہے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ جیب کے اندر جو رکھا ہوا مال ہے وہ بھی مرنے والے کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ مال پہلا ہے جو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرا دوست اس کے رشتہ دار ہیں، بھائی گھر والے، لواحقین، وہ چند دن ساتھ رہتے ہیں، یعنی وہ رو پیٹ لیتے ہیں اور اس مردے کو قبر تک لے جاتے ہیں، لیکن کون سا بیٹا ہے جو کہے گا کہ میں ابا جی کے ساتھ ہی قبر میں لیٹوں گا؟ کوئی نہیں لیٹتا ساتھ، قبر تک ساتھ دیتے ہیں، دو چار دن بعد میں روتے رہتے ہیں، بس پھر ختم ہو جاتی کہانی۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ جو نیک اعمال ہیں یہ تیسرا دوست ہے، یہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ساتھ ہوں گے۔ تو یہ موعظۃ الحسنہ کہلاتا ہے، یعنی درد بھرے انداز میں نصیحت کرنا۔ عوام الناس جو ہے وہ دلائل ان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہاں یہ انداز ان کے سمجھ میں آتا ہے، تو اس طرح ان سے بات کرنا۔ اسی طرح پھر تیسری قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جو نہ دلائل سے سمجھنا چاہتے ہیں نہ درد بھرے واسطے، ان کا کام ہی مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرنا۔ اس کے لیے بڑے بڑے عیسائی مشنریز ہیں جو اس معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان معاشرے میں ڈالرز میں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ مسلمانوں کو بے دین کیا جائے، اگر کرسچن نہ بھی بنایا جائے کم سے کم مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ اسی طرح آغا خانی قادیانی اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے اپنی طرف لایا جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کیجئے، بحث کیجئے، آرگیومنٹ کیجئے ان سے ایسے طریقے پر جو بہترین ہے۔ تو ایسے لوگ دلائل سے سننے والے نہیں ہیں، ان کا ترکی بترکی جواب دیا جاتا ہے اور پھر انہیں خاموش کیا جاتا ہے۔ جس زمانے میں انگریزوں نے سب کانٹیننٹ میں قبضہ کیا تو پہلے تو انہوں نے سیاسی قبضہ کیا، اس کے بعد پھر برطانیہ سے ایک بالکل تسلسل کے ساتھ پادریوں کا آنا شروع، سلسلہ شروع ہوا۔ یہ پادری ہندی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے اور مسلمانوں سے اردو میں جو ہے وہ ڈبیٹ کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا پادری آیا تھا فنڈر، اس نے ایک کتاب لکھی تھی میزان حق، اور اس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل دین تو عیسائیت ہے، اور اسلام پر اس نے طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے۔ اور پھر یہاں آ کر سب کانٹیننٹ میں اس نے کئی مسلمان علماء سے جو ہے مجادلہ کیا اور کئیوں کو شکست دی، اور یہاں تک کہ وہ جو ہے دہلی کی جامع مسجد تک پہنچ گیا، اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے مسلمانوں کو چیلنج دیا کہ ہے کوئی جو میرے ان دلائل کا جواب دے سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مولانا رحمت اللہ کو اٹھایا، جو کریانہ کے رہنے والے تھے، تو مولانا رحمت اللہ کریانوی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے پھر اس کے تمام جو اس نے اعتراضات اٹھائے تھے اس کے جوابات دیے، اور انہوں نے کتاب لکھی، اس نے تو کتاب لکھی تھی میزان حق، انہوں نے کتاب لکھی اظہار حق، اور یہ کتاب ہے جو ملی تھی احمد دیدار مرحوم کو، شاید آپ واقف ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد احمد دیدار، اور وہ پہلے ایک پرچون کی دکان پر کام کرتے تھے یہ شمالی افریقہ میں، اور پھر قریب ہی ایک اسکول تھا کرسچن اسکول، وہاں تعلیم لینے والے اسٹوڈنٹس آ کر اسلام کے خلاف ان پر اعتراضات کرتے تھے، اور وہ بس کوئی جواب نہیں دے پاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کتاب ہاتھ آ گئی اظہار حق، اور پھر وہ اس کتاب سے پھر بن گئے جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں احمد دیدار، اور کس طرح انہوں نے لائف مناظرے کیے اور بڑے بڑے پادریوں کو جو ہے ایسے ایسے جواب دیے کہ وہ دنگ رہ گئے اور کوئی بولتی بند کر دی ان کی۔ میں ان کا ایک پروگرام سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے بائبل سے نکالا کہ بھئی تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو، یہ کیسا خدا ہے کہ یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ اور عیسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، بھئی خدا سوتا ہے؟ اور جو ہے وہ انہیں بھوک لگی، وہ ایک درخت پر چلے گئے، انجیر کا درخت تھا اور وہاں انجیریں نہیں لگی ہوئی تھیں، تو کرش کیا انہوں نے کہ برباد ہو جائے یہ درخت، انہوں نے کہا یہ کون سا خدا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انجیر کا موسم کون سا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ دلائل دینا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، ترکی بترکی بات کر کے دوسرے کو خاموش کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح جواب نہ دیے جائیں، ان کے اعتراضات پر خاموش ہو جائے تو نوجوانوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، ہمارے دین میں کیا ان سوالوں کا جواب نہیں، یا ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پائے، تو دین پر سے ان کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ تیسرا درجہ بیان ہو رہا ہے کہ اس طرح اعتراضات کرنے والوں کو بہترین طریقے سے مجادلے میں جواب دیا جائے، اور مجادلہ احسن ایسے مناظرے کو کہتے ہیں جس میں گالم گلوچ نہ ہو، برا بھلا کہنا نہ ہو، بلکہ بڑا سستہ اور اچھے انداز میں با اخلاق طریقے سے آرگیومنٹس رکھے جائیں۔ تو فرمائے ان ربا کا ہوا عالم، اور بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے، بے منزل ان سبیل ہی، ان کو بھی جو گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، وہ ہوا عالم و بالمحتدین، اور وہ اللہ انہیں بھی جانتا ہے جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اب اس سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی خطاب ہے، اور فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر جو ہے اے مسلمانوں تم سختی کرو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو ویسے ہی سختی کرو جیسے جو ہے تم پر سختی کی گئی، یعنی اگر بدلہ ہی لینا ہے تو برابر کا بدلہ لو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن دعوت کے مرحلے میں اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ کہیں بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. ایک ہوتا ہے دعوت کا مرحلہ، جب ابھی کفار کو، مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں، پھر ایک آ جاتا ہے اقدام کا مرحلہ، جب تلوار لے کر میدان میں آئے، جب تو عید کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. لیکن دعوت کے مرحلے میں بہتر یہ ہے کہ زیادتیوں کو اور کفار اور مشرکین کی بری باتوں کو اس پر صبر کیا جائے، اس پر جو ہے وہ انہیں اسی طرح کا جواب نہ دیا جائے تو بہتر ہے. اب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تقویٰ کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے. فرمایا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر بھی نہیں ہے مگر اللہ کے فضل سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ، اور غم نہ کیجئے ان پر، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غم نہ کیجئے ان پر. وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہونا چاہیے آپ کے سینے میں تنگی اس وجہ سے جو وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں وعدہ نصرت ہے، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور بے شک تو اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اور تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے تخلیہ عن الرذائل، یہ جو رذائل اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں، بری صفات ہیں، ان سے بچنا. والذین هم محسنون، اور اللہ کی مدد تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو احسان کرنے والے ہیں. یعنی تضحیہ بالفضائل، یعنی نیک اعلیٰ سیرت و کردار کو اختیار کرنا. تضحیہ کہتے ہیں زیورات کو، تو اچھے اخلاق سے آدمی آراستہ ہو اور برے اخلاق کو آدمی دور کرے. یہ دو چیزیں ہیں جو پھر اللہ کی مدد تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں، یا اللہ کی مدد کا حقدار بنا دیتی ہیں انسان کو. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے. بس جناب یہاں رک جاتے ہیں، الحمدللہ پارہ ہمارا ہو گیا آج بھی، اور انشاءاللہ کل پھر ہم بات کریں گے. دو عظیم خزانے اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں وسط قرآن میں، ایک سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورہ کہف. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کل پھر انشاءاللہ ان دونوں سورتوں کا مطالعہ ہوگا. دعا فرما لیجیے، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمًا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے اور نور بنا دیجئے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن میں بھی. وجعله لنا حجتا یا رب العالمین، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. آمین یا رب العالمین.